العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زيارة درود السلام بيج نمبر شيء فرمان مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اس نے یہ کہا، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله
استغفر الله.
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
ارشاد فرمائے کہ آپ کو دیکھا ہے کہ فرض علوم کے سیکھنے پر آپ بہت زور دیتے ہیں، براہ کرم اس کی اہمیت ارشاد فرمائیں.
سر فرض فرض ہے، اس کی اہمیت یہی ہے کہ وہ فرض ہے، اور فرض علوم سے آج کل بہت زیادہ جہالت ہے، لا علمی ہے. جو حکایتیں پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے، دلچسپ باتیں پڑھنے میں سننے میں مزہ آتا ہے، فرض علوم میں دل لگتا نہیں ہے، کہ شیطان سمجھتا ہے کہ فرض علم پڑے گا تو یہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا. فرض علوم جیسے کہ نماز فرض ہے، تو اس کے وہ احکام کہ جس سے نماز درست ہو جائے، اور وہ مسائل کہ جس سے نماز ٹوٹ جائے، یہ سیکھنا بھی فرض ہے. ورنہ پتہ کیسے چلے گا کہ نماز صحیح ہو گئی، یا یہ کیسے معلوم ہو کہ نماز ٹوٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ سیکھنا فرض ہے. اسی طرح نماز میں جو واجب ہے اس کا سیکھنا واجب ہے، جو نماز میں سنتیں ہیں ان کا سیکھنا سنت ہے. اس طرح دیگر روزہ لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، حج لے لیں، اس کا بھی یہی، ان کو بھی درست ادا کرنا کہ یہ ہو جائیں، یہ سیکھنا فرض ہے. لیکن آج کل بہت کم لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں، بہت ہی کم ترین. اسی طرح باطنی جو علوم ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض ہے. باطنی علوم مثلا توکل ہے، یہ بھی ایک باطنی علم ہے. توکل کے بارے میں بھی سیکھنا ہوگا کہ توکل کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں توکل. اسی طرح مہلکات معنی گناہ، ان گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. جب پتہ ہی نہیں ہوگا، جیسے میں نے بدگمانی کے بارے میں آپ کو عرض کی کہ بدگمانی کے بارے میں سیکھنا فرض ہے، بدگمانی کس کو بولتے ہیں اور اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، علاج بھی سیکھنا ہوگا، ورنہ بچے گا کیسے. اسی طرح جھوٹ، غیبت، چگلی، تکبر، وعدہ خلافی اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو مہلکات کہلاتے ہیں، ان سب کا سیکھنا جو یہ فرض ہے، ان کی تعریفات ہمیں معلوم ہوں، ان سے بچنے کے طریقے بھی جانتے ہوں. جب تعریف معلوم نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کا پتہ نہیں ہوگا کہ غیبت کس کو بولتے ہیں، تو آج کل ایک تعداد ہے جو غیبت کرتی ہے، اور آپ اس کو منع کرو غیبت نہیں کرو تو بولیں گے غیبت نہیں، میں حقیقت بیان کرتا ہوں. یعنی یہ بیچارے اپنی جہالت کی وجہ سے غیبت، یعنی کسی کی برائی پیٹھ کے پیچھے کرنے کو یہ مطلب یہ نہیں سمجھتے کہ یہ غیبت ہے، بلکہ بولتے ہیں حقیقت ہے، برائی ہے. تو جب برائی ہو جب بھی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے اور ہم بیان کریں گے تو وہ تہمت ہوگی، تو تہمت کے بارے میں سیکھنا ہو، تہمت کس کو بولتے. اس طرح کے تعریفات جب تک معلوم نہیں ہوں گی ہمیں، بچیں گے کیسے ان گناہوں سے. جھوٹ کی تعریف بہت مشکل ہے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم ہو. چغلی، غیبت کی تعریف، حالانکہ اتنی مشہور ہمارے ماحول میں تو بہت مشہور ہے غیبت کا رسالہ، تو آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جس نے انشاءاللہ امید ہے کہ مطالعہ کر لیا ہوگا انشاءاللہ. کس کس نے پڑھا غیبت؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. بس ایک بار پڑھنا ذرا کافی نہیں ہوتا، آپ سمجھدار ہیں. جو مطلب یعنی کہ تعلیم حاصل کرتے ان کو پتا ہے کہ ایک نظر سرسری دیکھ لینے سے ان کو سب یاد نہیں ہو جاتا، بار بار پڑھتے ہیں، اس کا رٹا لگاتے ہیں، اس کے بارے میں ٹیوٹر کی خدمات حاصل کرتے ہیں، اور راتوں کو جاگ جاگ کر اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر جا کر امتحان دیتے ہیں اور کچھ نتیجہ نکلتا ہے وہ. حالانکہ وہ علوم فرض بھی نہیں ہوتے، اور دنیا داری، خالص دنیا داری ہوتی ہے. اور یہ تو فرض علوم ہے. ان کے بارے میں اگر ہم نے پڑھ بھی دیا تو وہ اتنا ہی ہے دل کو بنا دیا کہ میں نے رسالہ پڑھا ہے, حالانکہ اس کا ایک جملہ کا ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں یاد نہ ہو. تو اتنا پڑھے اتنا پڑھے اتنا پڑھے کہ اپنے کو یہ لفظ و لفظ یاد یا حفظ ہو جائے, یہ ضروری نہیں, کم از کم اس کا مضمون ہمیں پتا چل جائے کہ اس سے یہ کیا غیبت اور اس سے بچنا کس طرح بچا جائے, اس سے یہ طریقے معلوم ہو جائے. اسی طرح مطلب انہیں دوسروں پر قیاس کرنے, یہ بہت زیادہ مطلب کمی ہے اس کی, اور کافی مجھے اس کا بعض اوقات احساس ہوتا ہے. داڑھی رکھوا لی, امامہ بنوا لیا, نماز میں کھڑا کر دیا, تہجد گزار بنا دیا, لیکن فرض علوم ہم نہیں سکھا سکتے. فرض علوم بعض اوقات بڑے بڑوں کو, میں تو اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر علم کو بھی شاید اس کا سوال نہ کیا جائے کہ فلاں چیز کی تعریف کیا ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کی پول ہم اپنے اوپر ظاہر ہو جائے کہ بتا نہ سکے. یہ یعنی یہ علوم اتنے مطلب دور ہو گئے, جیسا کہ نیتوں کا علم, علم نیت, عالم نیت, ایسا لگتا ہے چراغ لے کر ڈھونڈنے نکلے تو شاید نہ ملے, یہ محاورہ ہے. اور نیت کتنی اہم ہے کہ نیت کے بغیر عمل کا ثواب ہی نہیں ملنا, وہ تو عادت ہے. جب تک یعنی کہ آدمی ٹھیک ہے اپنے طور پر عمل کر رہا ہے, وہ سیدھے پاؤں میں جوتا داخل کر رہا ہے اور سیدھے ہاتھ سے شروع کر رہا ہے, اتار رہا ہے, یہ عادت پڑ گئی ہے, ثواب تو اس صورت میں ملے گا جبکہ یہ اس کی نیت ہو کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں, ورنہ ثواب نہیں ملے گا. ہم عادتاً بے شمار سنتیں, تین انگلیوں سے کھانا بھی کھا رہے ہیں تو یہ بھی کر رہے ہیں, تو تین سانس میں پانی پی رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, تو یہ بن گئی ہے عادت. یہ عبادت اس صورت میں بنے گی جبکہ ہم ثواب کی نیت سے ان کاموں کو کریں. اب بتائیے کتنا اہم نقطہ ہے. میرے آقا اعلی حضرت صاف مطلب فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ صدقہ دیا کسی کو, خیرات دی اور ثواب کی نیت نہیں کی, پیسے گئے ثواب نہیں ملے. نیت بہت ضروری ہے. تو یہ علم نیت سے بالکل اس وقت بہت مطلب دوری محسوس ہو رہی ہے, حالانکہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے, انما الاعمال بالنیات, اور یہ بہت سو کو یاد بھی ہوگی لیکن اس کی روح تک ہم نہیں پہنچ پائے. ہر کام میں نیت ہونی چاہیے. اب میں بیٹھا ہوں آپ کے لگا ہوں, اب میری نیت نہیں ہے تو مجھے ثواب کہے گا؟ نیت کرنی چاہیے مجھے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا ہوں, نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا اس پر عمل کر رہا ہوں. آپ کو بھی سنتے وقت نیت کرنی چاہیے, میں علم دین حاصل کر رہا ہوں ثواب کے لیے, وہ بھی ثواب کے لیے. علم دین اس لیے حاصل کیا کہ میری واہ واہ ہو جائے, میں بھی ابے جا ہوتا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے اور جاہلوں پر مجھے برتری حاصل ہو جائے اور عالموں کا امتحان لیتا رہوں, ان کو پوچھوں گا یہ سیکھ کر آیا ہوں وہ سیکھ کر آیا ہوں, اتنے بڑے علامہ ہوگا آپ کو یہ نہیں پتا, یہ تو پھر بہت بڑا گناہ ہوگا. اس طرح کسی کو ذلیل کرنے کے لیے سکھا دو, مسلمانوں کی بے عزتی کرنے کے لیے, کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے سکھا, اللہ کی رضا. تو علم تو آج ہی طلب کر رہا ہے کیونکہ علم کو تکبر تو کھا جاتا ہے. کسی کو حقیر جانے کوئی اہل علم تو وہ تو گیا کام سے, آج ہی کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ہمارے بارے میں کیا ہے, ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا ہمیں یہ بھی تو نہیں پتا نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہے, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے. تو بہرحال یہ فرض علوم جو ہیں ان کا سیکھنا فرض ہے, اور یہ کہاں کہاں ملیں گے؟ یہ ملیں گے آپ کو بہار شریعت میں, بہت سارے فرض علوم اس میں موجود ہیں. کیونکہ اب جیسے تجارت کرنا چاہتا ہے, اب اس میں بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کسی کو پوچھیں گے نہیں کہ تم تجارت کے احکام جانتے ہو نہیں جانتے ہو, اب اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کو تجارت کے شرعی احکام پتا یا نہیں پتا. اگر نہیں پتا تو حرام روزی میں جا کے پڑے گا کہ نہیں پڑے گا بتاؤ, کتنے ناجائز کام کرے گا. تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ بے فاسد ہوتی ہے, کبھی بے باطل ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے, ایک معمولی سی زبان کی لغزش سے پورا سودا خراب ہو جاتا ہے. اب یہ ساری نازک باتیں, تو یہ جو تجارت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ تجارت کے مسائل سیکھے. جو خریدنا چاہتا ہے گاہک جو ہے اس کو خریداری کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جو نوکر رکھنا چاہتا ہے اس کو نوکر رکھنے کے, مستاجر جس کو بولتے ہیں, اس کو نوکر رکھنے کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اجیر یعنی ملازم نوکر اس کو نوکری کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو نکاح کے مسائل سیکھنا فرض ہے, ساتھ میں طلاق کے مسائل بھی سیکھنے ہوں گے, اس کے کنائے بھی سیکھنے ہوں گے, کبھی طلاق دے بیٹھے اور پتہ ہی نہ چلے اور کام چلاتا رہے. تو یہ ساری مطلب ہے کہ اگر آپ جس یہ ہر ایک پر نہیں فرض, ہر علم ہر ایک پر فرض نہیں. عقل بالغ ہے اس پر نماز کا فرض ہو گیا, رمضان آئی روزے کا علم فرض ہو گیا, حج فرض ہوا اس پر, حج کو جا رہا ہے تو حج کے مسائل معلوم ہونا اس کو فرض ہو گیا. تو یہ اپنے اپنے حال کے مطابق فرض ہوتے ہیں. تجارت کرنا چاہتا ہے تو اب تجارت کے مسائل فرض ہیں, تجارت نہیں کر رہا ہے تو اس پر تجارت کے مسائل سیکھنا فرض نہیں. خریداری کرتا ہے تو خریداری کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو خریداری نہ کرتا ہو, جس کو جو کرنا ہے اس کے مسائل سیکھنے ہوں گے. جن کو مسجد چلانی ہے اس کو مسجد کے مسائل سیکھنے فرض ہوں گے, جن کو مسجد بنانی ہے مسجد کے بنانے کے مسائل سیکھنے ہوں گے, جن کو چندہ کرنا ان کو چندے کے مسائل سیکھنے فرض ہوں گے. ورنہ تو کیا کا کیا کر رہے, کرج ڈالتے ہیں, غلط کر ڈالتے ہیں, الٹا سیدھا کر دیتے ہیں, زکات خیرات سب ایک ہی مد میں چلا لیتے ہیں, بعدوں کا سب سیکھنا پڑے گا. دعا فرمایا کہ میرے وقت میں برکت ہو جائے. چندے پر تو بہت سارا مواد سوالن جوابن میرے پاس جمع ہے, لیکن بس اللہ کرے اس پر آخری تھوڑی کام باقی ہے, وہ جیتے جی میں پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, تاکہ ہمارے سائیں بھائیوں کو چندہ کرنے کے طریقے اور چندے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے بچنے کی صورتیں آ جائیں. تو جو چیزیں جس کو کرنی ہے اس کو وہ سیکھنا پڑے گا. اولاد کی تربیت سیکھنی پڑے گی, اولاد ہے اولاد کی تربیت کرے. قرآن پاک میں حکم ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. جب یہ جانتے ہوں گے کچھ معلومات ہوگی تو ہم ان کی اصلاح کریں گے نا, معلومات بھی نہیں ہوگی تو اب کیا اصلاح تو یوں کرتے ہیں نا کہ اس کو گڈا بناتے ہیں, ماڈرن بناتے ہیں, خوب پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں, انجینئر بناتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, نماز ہی نہیں بناتے. باپ کا جنازہ رکھا ہوا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا, حالانکہ بیٹا نماز پڑھائے تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے. جس رقت کے ساتھ بیٹا غسل دے گا اپنے باپ کو اور نماز پڑھائے گا وہ دوسرا تو نہیں کرے گا, لیکن نہ بیٹے کو غسل دینا آتا ہے نہ نماز پڑھانی آتی ہے, اپنی نہ خود کھڑا ہو جائے گا بس وہ ہاتھ باندھ کر, اس کو کیا پتا کہ جنازے کی نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے. میں آپ کو نہیں پوچھوں گا, اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم میں سے کس کس کو پتا ہے کہ نماز جنازہ میں کیا کیا پڑھتے ہیں یا نماز جنازہ کے کتنے فرض ہیں. بہت یعنی کہ اس معاملے میں ہماری معلومات کم ہے, حالانکہ نماز جنازہ فرض کفایہ یہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے. تو الحمدللہ نماز کے احکام میں نماز جنازہ کا طریقہ موجود ہے, پورا رسالہ ہے اس کا الحمدللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ نماز کے احکام نامی کتاب پڑھنا فرض ہے یا بہار شریعت ہی پڑھنا فرض ہے, یہ نہیں کہہ رہا. ان کتابوں میں بھی فرض علوم موجود ہیں, چاہے کسی بھی سنی عالم کی کتاب سے ان فرض علوم کو حاصل کریں یا ان کی صحبت سے آپ سیکھیں, کوئی بھی ذریعہ ہو سیکھیں, فرض علوم سیکھنے ہوں گے. ورنہ اعلیٰ حضرت نے صاحب لکھا کہ جس کو فرض علوم نہیں معلوم نہیں سیکھے اس نے تو فاسق ہے. مولک آدمی سیکھنے پڑیں گے یہ فرض علوم, یہ حسب حال اس کو سیکھنے ہوں.
اتنی اہم بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں, اب وقت کا ہے ہمارے پاس, اب ہم کام کاج کریں پھر آرام کرنا ہے, کھانا پینا سونا, اتنے زندگی بھر کے معمولات ہیں, اب اس میں یہ فرض علوم سیکھنے کا وقت ہم کہاں سے لائیں؟
جو کام اہم ہوتا ہے اس پر اتنی توجہ دی جاتی ہے, فرض کام یقیناً زیادہ اہم ہے اس پر زیادہ توجہ دی جائے گی. اب انہیں کے ذہن بننے کی بات ہے نا, یہ سب کام دھندے والے ہوں گے, ظاہر ہے بے روزگار تو نہیں ہوں گے. یہ کام دھندے والے لوگ دکانیں چھوڑ کر نوکریوں سے چھٹیاں کر کے کیوں آئے کہ ان کا ذہن بنا کہ ہمیں ملتان میں جانا ہے, تو اپنے ملک کو چھوڑ کر یہ آ کر پہنچ گئے نا. پھر ذہن بنا کہ نہیں تربیتی اجتماع میں بھی حاضری دینی تو تین دن کے لیے بیٹھ گئے نا. پھر ذہن بنا کہ نہیں یہاں سے تو ہم نے قافلے میں بھی سفر کر رہے ہیں, تو ذہن بنا تو ان مستحب کاموں کے لیے وقت مل گیا کہ اگر آپ اجتماع میں تشریف نہیں لاتے, تربیت میں شرکت نہیں کرتے, قافلے میں سفر نہیں کرتے, کوئی گناہ نہیں ہے, مگر ذہن بنا تو یہ کام آپ نے کر ڈالا. تو اسی طرح فرض علوم کا جب ذہن بنے گا تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ذہن بنانے کی بات ہے, جذبہ رہنمائی کرے گا اور سارے انشاءاللہ ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی.
جب مسجد میں بدبودار لباس کے ساتھ آنا جائز نہیں، امامہ پہنا ہوا ہو اور کھولیں تو بدبو آئے گی مگر ابھی نہیں آ رہی، تو اس طرح مسجد میں جانا کیسا ہے؟
چھپی ہوئی ہے بدبو، بدبو ظاہر نہیں ہو رہی، تب تو انسان کے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے، لیکن جب چھپی ہوئی ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ ظاہر ہوئی بدبو تو مسجد میں بدبو لے جانا حرام، اس طرح کے بدبو آئے، جس کے منہ میں بدبو آتی ہے اس کو جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں جائے گا تو حرام، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے. اس میں رسالہ مسجد خوشبودار رکھیے، یہ رسالہ پڑھیے آپ، انشاءاللہ لیتے جائیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ایک تعداد ہے جن کی چادروں میں بدبو آتی ہوتی ہے، پسینے کی بدبو، سرسوں کا تیل بیچارے لگاتے ہیں، سرسوں کا تیل تو میرے خیال میں لگانا ہی نہیں چاہیے، یہ سر میں لگانے کا نہیں ہے، یہ کھانے کا تیل ہے، سرسوں کے تیل میں بہت بدبو ہو جاتی ہے، سر میں بدبو یوں کرو کرو بدبو آئی جاتی ہے، امامے میں بدبو ہو جاتی ہے، چادر میں اس کی بدبو ہو جاتی ہے. یہ غالباً سر میں لگانے کا نہیں ہے، بس لوگ لگاتے ہیں شاید سستے کی وجہ سے لگاتے ہیں، بال چکنے ہو جاتے ہیں اس سے. کھوپرے کا تیل لگائیں، خوشبودار کوئی تیل، میں خوشبودار تیل بھی شاید بال سفید کر دے آپ کے، یہ آرٹیفیشیل خوشبوئیں ہوتی ہیں. کھوپرے کا تیل یا اپنے وہ تیل بہت اچھا ہوتا ہے، زیتون شریف کا تیل، بہت فوائد ہیں اس کے، وہ بھی سر میں لگانے کا خوشبو والا آتا ہے زیتون کا تیل. بہرحال مسجد میں بدبو نہیں آنی چاہیے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پسینے میں قدرتی بس بدبو ہے، فطری طور پہ بدبو ہوتی ہے، ایسوں کو بھی مسجد سے روکا جائے گا جس کی بدبو محسوس ہوتی ہے، آتی ہے ملتے ہیں مجھ سے تو محسوس ہوتی ہے، بہت سوگی نوٹ کی ہے، منہ میں بدبو ہوتی ہے، رمضانوں میں زیادہ بدبو نوٹ کی ہے میں نے، حالانکہ رمضان مبارک میں منہ کی خوشبو کے فضائل پڑے جاتے ہیں، منہ میں سے بدبو آتی ہے. وہ کیوں؟ مسجد میں افطاری کرتے ہیں، مغرب کی اذان اور جماعت میں وقفہ کتنا، تو مارا سموسے پہ ہاتھ ڈالا منہ میں، ٹک مارا دانتوں سے اور دیا دھکا، اب دانت کا مزید کام جو وہ آنکھ سے لے رہا ہے، پکوڑا آیا اس کو گپ کر کے نگل دیا، کباب آیا اس کو بھی لڑکا دیا، تو پھر وہ اندر جا کر ہضم کیسے ہوا، تو بدبو ہی تو پیدا کرنا ہے اس کو. اسے اگر خود یہ کباب سموسے نگلتا نہیں ہے تو تمہارا بھائی کھا جائے گا، یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اس کو کھانے دیں. ایثار کا جذبہ تو بیان میں ہے نا، ایثار کیا کرو اس کے، یہ فضائل جب تھالے بناتے ہیں تو سارے فضائل بھول جاتے ہیں، اور
بھوک بہت لگی ہوتی ہے، کیا کریں،
صبر کریں گے تو اجر ملے گا. پھر بکری لائے گی تو بغیر چبائے بوٹے کے بوٹے اندر، تو پھر وہ ہارٹ کے مسائل، میرا اندازہ ہے کہ ہارٹ فیل زیادہ ہوتے ہیں رمضان میں. ایک تو ڈیپ فرائی کھاتے خوب بغیر چبائے، چبائے تب بھی یہ نقصان دہ، ڈیپ فرائی جو ہے نا تلی ہوئی چیزیں، اس کے لیے کباب سموسے کے نقصانات مکتبۃ المدینہ نے رسالہ شائع کیا، بہترین رسالہ اور منفرد رسالہ، پڑھیں گے تو اب حیرت زدہ رہ جائیں. کباب سموسا کھانا گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ طبی طور پر تحقیق یہ کہ نقصان دے، تجربہ بھی یہی ہے کہ نقصان دے. تو ایک تو آدمی کبھی کبھی ایک دو پیس کھا لے، اور یہ کہ افطار کے ٹائم پر بغیر چبائے نگل لے، زمین آسمان کا فرق، تو چبا کر بھی زیادہ نہ کھائے، کبھی کبھی کھا لیا تو حرج نہیں. رمضان میں تو معمول ہوتا نا کباب سموسے کھائے، پھر آلو چھولے کے چٹکارے تو کھچڑا، تو اور پتہ نہیں مٹھائیاں اور کیا کیا چیزیں یہ کھاتے ہیں، تو پھر منہ میں بدبو نہیں آئے گی تو کیا مطلب عطر کے فوارے ابلیں گے کیا منہ سے.
ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے ہیں یہ مقصد لے کر کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب ہمیں یا پان گٹکے، کباب سموسے، پھر یہ آداب تام، بے پیٹ کا کفل مدینہ، یہ ساری باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، اور بالکل مطلب جیسے وہ پڑھو اس کو، اس پر عمل کرو، ان چیزوں کا یہ جو ہمارا مدنی مقصد اس سے کیا تعلق؟
یہی بتائیں گے ان چیزوں کا مدنی مقصد سے تعلق ہے یا نہیں ہے. ہے نا، مانتے ہیں، سمجھتے سب ہیں، مگر جب بس وہ کباب سموسے اس طرح کی چیز آتی ہے تو پھر دل قابو میں رہتا نہیں ہے، اور سارے مضامین یاد بھی نہیں رہتے، ہٹ جاؤ بس، بچ کر نہیں جائے گا کوئی سمندر. اب دیکھو بکری دانے تو، گائے بکرا بیل جو بھی ہے، سب کو کلی اختیارات ہیں اندر جانے کے. پھر یہ جب سینگے لڑائیں گے تو پھر ڈاکٹر کی دعا بھی تو ہوتی ہے نا کہ یا اللہ روزی میں برکت دے. پھر لائنیں لگتی ہیں. میں صحیح بولتا ہوں کہ میرا اندازہ ہے کہ ہارٹ فیل جو اچانک ہوتے ہیں نا, یہ بقرعید کے بعد محرم اور سفر کے مہینے میں میرا اندازہ زیادہ ہوتا. اس لیے کہ رمضان میں ایک تو ڈیپ فرائی بہت کھائے, کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈ اور شوگر, پتا نہیں کیا کیا اکٹھا ہوتا ہے, پتا نہیں چلتا نا عام طور پہ لوگوں کو, سب کو نہیں اندازہ ہوتا اس کا. پھر جب بقرعید آتی ہے تو رہی صحیح کثر, یہ گائے بکرے پورے کرتے ہیں. زندگی میں اتنا گوشت تو کھایا نہیں تھا. بقرعید میں پہلے دن اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ دوسرے دن کھانے کی تمنا نہیں رہتی. پھر جب ایک وقت میں سارا گوشت چلا جائے گا, اب یہ اندر جا کر اپنا کام تو دکھائے گا نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مکتبۃ المدینہ میں قیمت زیادہ رکھنا کیسا اور اس کی چیزیں عام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
ہم نے مکتبۃ المدینہ تجارت کے لیے نہیں, بزنس کے لیے نہیں کھولا, بلکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اس کو جاری کیا ہے. اس لیے آپ کے ملک میں بھی جتنا ممکن ہو اس کو سستا رکھیں. سستا رکھیں گے تو بکے گا بھی اور لنگر رسائل میں بٹے گا بھی, مہنگا رکھیں گے تو اتنا نہیں چلے گا. کما کر آپ نے کیا کرنا, اپنی جیب میں تو ویسے بھی نہیں ڈالنا. اس لیے سستے رکھیں اور جتنے رسائل ہوتے ہیں یہ سب آپ کے پاس مہیا ہونے چاہیے. ایک رسالہ لینے آئے تو اس کو کئی رسالے خریدنے کے لیے راضی کرنے کا گر بھی آپ کو آنا چاہیے, جیسے کاروباری لوگ کرتے ہیں. اور آپ کو معلومات بھی ہونی چاہیے کہ رسالے میں کیا ہے, کیسٹ میں کیا ہے, تاکہ آپ اس کی خصوصیت بتا کر گاہک کو اس کے لیے راضی کر سکیں. تو انشاءاللہ حکمت عملی سے کریں گے تو کام چلے گا. اب جیسے کہ کسی نے کیسٹیں لی, دو کیسٹیں لی, دو تین کتابیں لی اور 92 روپے کا اس نے سودا خرید لیا, اب 8 روپے واپس دینے کے بجائے اس پر کوشش کرے کہ 8 روپے کی مزید کچھ رسالے وغیرہ وہ خرید لے. انشاءاللہ محبت سے لیں گے تو وہ خرید لے گا رسالے. ایک رسالہ مخصوص کر لے کہ آج اس کو اعلان کرنا ہے, ایک کیسٹ مخصوص کر لے کہ اس کا آج اعلان کرنا ہے. پھر اس کی جو بھی اندر ہے وہ تھوڑی تھوڑی اس کی جھلکیاں پیش کی جائیں اور زیادہ تعداد میں وہ مہیا ہو. تو اس طرح ایک چیز پر زور دیں گے تو وہ انشاءاللہ زیادہ بکے گی. اسی طرح گھر گھر, دکان دکان, آفس آفس جو ہے لنگر رسائل کی ترکیبیں بنائیں اور ان کو اس بات پر راضی کریں کہ ماہانہ کچھ نہ کچھ رسائل خرید کر اپنی دکان پہ رکھیں, کیسی پہ رکھیں اور گاہکوں کو وقتاً فوقتاً تحفے میں پیش کرتے رہیں. کوئی بجٹ بن جائے 100 روپے کی, 200 روپے کی, 500 روپے کی, 300 روپے کی, یہ کیسٹیں کتابیں ہر مہینے رکھیں اور پھر آپ ان کو پہنچا دیں. یہ خریدنے نہیں آئیں گے, اس کا چانس کم ہے. آپ پہنچا دیں گے اور پیسے وصول کر دیں گے, اس طرح بھی انشاءاللہ آپ کی کتابیں, رسالے, کیسٹیں عام ہوں گی. ایصال ثواب کے لیے بھی ترغیب دلائی جا سکتی ہے. جس دن انتقال ہو نا اسی دن آدمی پہنچ جائے. اس کی باقاعدہ مجلس ہو, اگر کام آپ کا زیادہ ہند والے اور یہ یو کے والے اسلام بھائی زیادہ توجہ فرمائیں اس پر, کہ جہاں کام زیادہ ہے تو وہاں ایسی مجلس بنانی ممکن ہے. بلکہ مجلس کا روز تو کام نہیں ہوگا, جو اہم ذمہ داران ہے وہ اگر یہ ذمہ داری سنبھال کر اس کی مجلس میں, یہ ہوتا ہے کہ ایک اہمیت ہوتی ہے اس کی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, اور وہ اسلامی بھائی تعزیت کریں, وہاں دعا کریں اور ساتھ میں پھر اس کو مشورہ دیں. پارٹی کی پوزیشن دیکھ کر پیسے والا آدمی جیسے, تو اس کو یہ مشورہ دے کہ آپ فیضان سنت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تقسیم کریں یا نماز کے احکام. نماز کے احکام بھی بہت سمجھ میں آئے گی, نمازوں کی کتابیں, پنج سورے یہ لوگ تقسیم کرتے رہتے ہیں. اس طرح کی اپنی کتابوں کی آپ ترغیب دلائیں, اس کا حدیہ بھی آپ کو معلوم ہو اور اس میں یہ بھی آپ اٹریکشن دے سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا پرچہ بھی دے دیا جائے گا, آپ کی کتاب میں لگا دیا جائے گا, پی ایس میں لگا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا پرچہ. اس طرح کا آپ کے عزیز کے نام کا ہم آپ چاہیں گے ڈال دیں گے, آپ کا ایڈریس بھی ڈال دیں گے. رفیق الحرمین بھی حج کے دنوں میں بہت چلائی جا سکتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اب جشن ولادت کے موقع پر سرکار کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چھپائی جا سکتی ہے یہ چیزیں. پھر 25ویں سفر قریب آئے گی, سفر المظفر میں میرے آقا اعلی حضرت کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پرچہ آپ ڈلوا سکتے ہیں کہ اعلی حضرت کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اس طرح 11ویں شریف کی نسبت سے بے شک وہ اپنا جو گیارہویں شریف کی نیاز ہے وہ بھی کریں, نیاز ختم نہ کی جائے تو کچھ اس میں سے بچت کر لیجیے, آدھی نیاز بانٹ دیں, آدھی کتاب رسالے تاکہ نیکی کی دعوت بھی عام ہو اور نیاز کا ہمارا شعار بھی باقی رہے. بھائی ان کاموں کے لیے چندہ نہیں کرنا, یہ نجی طور پہ ترکیب بنانی ہے اس کی, پرائیویٹ کی خود پارٹی کو تیار کرنا. آپ کے یہاں بھی تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں میت نہیں ہوئی ہو, کسی کے والد, کسی کے دادا, کسی کی امی, کسی کا بھائی, کسی کا بچہ, بہت ہوا ہوگا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض ہے, حب جاہ کی تعریف اور اس سے بچنے کا نسخہ ارشاد فرما دی.
حب جاہ, جاہ معنی شہرت اور حب معنی محبت, یعنی کہ اپنی شہرت چاہنا, اپنی واہ واہ کی خواہش کرنا, یہ حب جاہ کہلاتا ہے. اور اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ابتلا عام ہے اور ہے بہت خطرناک مرض. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریبڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان حب مال اور حب جاہ ایک دین مومن میں پہنچاتے ہیں. تو یہ مثال دی گئی ہے تو یعنی کہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں مومن کے دل کو یہ حب جاہ. آج کل یہ مرض بہت زیادہ عام ہے اور بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور اس میں یہ مبتلا ہوتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ اس میں مبتلا ہے یا نہیں؟ یہ غالباً اس طرح پتا چلے گا کہ جیسے کہ میرے ایسا مذہبی شخص ہے جس کی چار آدمیوں میں جان پہچان ہے اور لوگ عزت کرتے ہیں, تو یہ جب کسی محفل میں جائے گا ایسا شخص, اس کی خواہش ہوگی کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں یا میرے نام کا نعرہ لگائیں, میری دروازے تک آ کر آؤ بھگت کریں, مجھے نمایاں نشست پر بٹھایا جائے. عوام کے اندر بیچ میں بیٹھنا وہ اپنی کثرت شان سمجھے گا. تو حب جاگا مریض اگر کبھی بیٹھ بھی گیا تو اندر سے اس کو صدمہ ہوگا, یار یہ لوگ جانتے نہیں میں وہ ہوں, یہ مجھے کسی نے وہاں نہیں پوچھا, میرا مطلب ہے کہ گولی پکڑ دیا میرے کو اور میں ادھر عوام میں بیٹھ گیا. تو یہ ایک مطلب حب جاگا کی علامت نظر کی. اسی طرح جیسے عام آدمی کو دعوت آئے گی تو وہ چلا جائے گا بس میں بیٹھ کر ویگن میں بیٹھ کر, مگر ہم جیسے کو کوئی دعوت دے گا تو بالکل یہ ذہن میں ہوگا. آپ جیسے ہوں تو کارڈ بھی آ جائے گا تو خوشی خوشی پہنچ جاؤ گے, اور ہمارے پاس جیسا مطلب جیسے جس کا مزاج جتنے اس کے ماننے والے, تو ہم جیسوں کو کارڈ کیا اگر کوئی ٹیلی فون پر دعوت دے گا تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, ایک آئے گا تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, پورا وقت حاضر ہونا چاہیے ہماری بارگاہ میں اور بڑے اہتمام احترام کے ساتھ منتیں کرے, پھر ہم نخرے کریں گے تھوڑے, ہماری خوشامد کرے, ہاتھ پاؤں چومے, ہاتھ جوڑے, تو پھر جا کر ہم دعوت شروع کریں گے. واٹ از دس, یہ سب حب جاہی کے تو نظارے ہیں. میرے آقا علاوہ کیسے, ایک بچہ آ گیا ایک بار, حضور ہمارے گھر میں آپ کی دعوت, تو فرمایا بیٹا کیا کھلاؤ گے, بچے کو پوچھے نا پیار سے کیا کھلاؤ گے, تو اس کے وہ دامن میں قمیض کا دامن اٹھاؤ تو اس نے کھول کے دکھا دیا ماش کی دال, یہ کھلائیں گے. سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ماش کی دال آپ کے طبیعت کے موافق نہیں تھی, لیکن آپ نے دعوت قبول فرما دی غریب کا بچہ کا. یہ اعلی حضرت پھر وقت مقررہ پر وہ بچہ آ گیا تاکہ گھر دکھا دے, اس کے ساتھ گھر چلے گئے اور وہی ماش کی دال مزے لے لے کر آپ نے کھائی. اب ویسا کون بنے, ایک بچہ آ جائے اور وہ دعوت دے دے اور اعلیٰ حضرت اس کے گھر, وہ اندر چھوٹے کہ نابالغ کا تحفہ نہیں لے سکتے یا اس کی چیز اس کی ملک چاہے جو وہ نہیں کھا سکتے, لیکن بچہ اپنے پنجے سے پکا کر کھانے سے اندر چھوٹے, وہ بچہ نمائندہ تھا گھر والوں کا. یا کوئی اگر گہرائی میں جائے تو میں نے کہا میں پہلے سے ڈبکی لگا کر آپ کو موتی پیش کر دوں, ایسا
سرکار اعلی حضرت بچے کی چیز نہیں لے سکتے. خیر تو اس طرح میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعوت قبول کی. حالانکہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بلند مقام پر تشریف فرما تھے کہ پتہ نہیں اب کوئی ماں ایسا کب جنے گی. میرے اعلی حضرت اتنے بڑے مرتبے کے تھے. تو ہماری میں نے عرض کی نا کہ حالت یہ ہے کہ ہم کو مطلب اس طرح لوگ منتیں کریں اور منائیں اور ہماری باتیں بھی سنیں, ہماری فرمائشیں بھی نوٹ کریں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہاں تک کہ رکشے میں بیٹھنا بھی ہماری شان کے خلاف. رکشہ تو پرائیویٹ کار چاہیے, تو پرائیویٹ کار آئے پھر وہ ہم منتظر رہیں گے, ایسے نہیں بیٹھ جائیں گے, دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولنا بھی کا پریشان ہے. وہ پھر آپ نے کہنا ہوگا کہ وہ یہ زبان سے نہیں بلکہ یہ خواہش, خواہش کے بغیر جو بھی ہو سب درست ہے جب تک شریعت سے نہیں ٹکرا. میں خواہشات کی بات کر رہا ہوں. پھر خواہش ہوگی کہ اگلی سیٹ پر اہتمام کے ساتھ وہ دروازہ کھول کر آئیے, حضرت تشریف رکھیے, پھر جب تشریف رکھیں گے, پھر جب پہنچیں گے تو پھر وہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے, وہ لوگ منتظر ہوں گے استقبال کے لیے, وہ دروازہ کھول کے تشریف لائیے حضرت تو گجرے ڈالے جائیں گے اور بڑا اہتمام. تو یہ سب ہو نجائز, ہماری خواہش پر ہو, اس پر کلام کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کاہے کو سمجھتے ہیں. لوگ ہمیں ممتاز سمجھتے رہے, وہ اللہ کی طرف سے سمجھو ایک انعام ہے کہ دنیا میں کسی کو اس کی عبادت کی اللہ تعالیٰ نے شہرت کر دی, اس کے علم کی شہرت کر دی, لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دی ہے, دنیا بھی انعامات ہیں. البتہ اس سے ڈرنا چاہیے بندے کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. عین ممکن ہے کہ یہ عزت شہرت جو دنیا میں ملی یہ استدراج ہو اور اس کی وجہ سے بندہ خراب ہو جائے, تو خراب ہو بھی جاتے ہیں, تکبر میں پڑ بھی جاتے ہیں پڑھنے والے, زیادہ عزت کو آدمی سنبھال نہیں سکتا, پھر وہ پھوپ پھان شروع اور مطلب وہ نخرے آ جاتے ہیں, پر نکل آتے ہیں, پھر جب پر کٹتے ہیں تو پھر نظر نہیں آتا کہ کھانے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم لوگوں میں ہوتی ہیں, یعنی کہ سمجھو کہ مشائخ میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے, علماء میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے, مدرسین میں اس کا امکان زیادہ ہوگا. مدرس کا اپنے طلباء میں, طلباء کے دل میں عزت بٹھانا یا عزت اس کے دل میں پیدا ہونا یا اس کے دل میں عزت پیدا ہو یہ چاہنا, ماں باپ کا اپنی اولاد کے دل میں عزت پیدا ہو یہ چاہنا, اس کی بھی صورتیں, ہر صورت ناجائز نہیں, بعض صورتیں جائز بھی, کہ شاگرد کے دل میں استاد کا احترام ہوگا تو یہ اس کی بات سنے گا, اس سے سیکھے گا. اس نیت سے اگر ایسی عزت چاہتا ہے کہ یہ تاکہ سیکھے, اور نیت آخرت کے لیے تو یہ مضموم نہیں, حب جا وہی ہے کہ جو آخرت کے لیے مضموم ہے, آخرت کے معاملے میں مضموم ہے, بری ہے, جو نقصان دہ وہ بری ہے, جو اچھی ہے وہ اچھی ہے. ماں باپ اپنے اولاد میں اپنی عزت چاہیں گے تو یہ ان کا حق بنتا ہے تاکہ اولاد کی وہ درست تربیت کر سکے. اگر اولاد ماں باپ کے ساتھ ابے تبے کرے گی اور ان کی تعظیم نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی. تو یہ نیت ہے کہ یہ اس لیے میری عزت کریں کہ یہ گناہوں سے بچیں, جہنم کے عذاب سے بچیں, یہ نیت محمود. تو بہرحال اپنے دل پر یہاں بھی غور کرنا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امرت کو دیکھنا جائز ہے مگر یہ نیت بدنگاہی لذت تو ابھی عورت کے حکم میں اور حرام گناہ. تو حب جا بہرحال یہ کہ اس میں اچھی نیتوں کا پایا جانا یہ ہے بڑا مشکل کا. کوئی کسی کو اپنے طور پر کہہ دے کہ میری اچھی نیتیں, اس پر بھی ایک تو بار بار غور کر لے کہ ایسا تو نہیں کہ ہیں تو ایک تو نیتیں خراب, مزید اپنی نیتیں اچھی جتا کر ریاکاری میں پڑ رہا ہے, گناہ در گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے, یہ بھی امکان ہے. اس لیے حب جا سے بچنے کے لیے اپنا ذہن بنا کہ میں کیا عزت چاہتا ہوں, اپنی اپنی اوقات پر غور کرے کہ میں کیا عزت چاہتا ہوں. عزت تو اللہ کے لیے, اور اللہ تعالی جس کو عزت نصیب کرے, اور وہ عند اللہ اگر عزت ملی ہے اور اللہ تعالی نے عزت بخشی تو اس پر شکر کرے, اور ڈرتا رہے کہ کہیں نا شکروں میں شمار نہ ہو جائے, اور یہ نہ ہو کہ اس عزت کی وجہ سے امتحان میں پڑے. عزت کی وجہ سے امتحان میں پڑھنا، یہ تو بالکل مشاہدات اس کے عام، مجھے تو اس کا بہت تجربہ ہے کہ جس کو عزت ملتی ہے وہ، میں نے بہت دیکھا ہے کہ وہ کنٹرول میں رہتا نہیں ہے، اور اس کو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اس کو سمجھا بھی نہیں، ایسی بے ترکی ہانکتا ہے، چاہے وہ دنیاوی شہرت کا مالک ہو، دنیاوی دولت کی وجہ سے عزت کا حامل ہو، یا علمی حوالے سے. بعض ہے نا کہ سب ایسے نہیں ہوتا ہے، لیکن میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ میرے اس میں مشاہدات ہیں، اور اس کا روب بازو کا اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بول نہیں پاتے، اس کی تفہیم نہیں کرتے، اور یہ بھی اس کی بے کسی ہے. اس معاملے میں یہ بیچارہ قابل رحم ہے کہ یہ اس طرح اس کا انداز گفتگو ہوتا ہے اور اتنا یہ روب جھاڑتا ہے کہ اس کی اصلاح کا دروازہ خود اپنے آپ پر بند کرتا چلا جاتا ہے، اس کی کوئی اصلاح نہیں کرتا. یہ اور بڑی مصیبت. اب دیکھو، نام، عزت، شہرت اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عطا کی، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں یہ کہوں یا نہ کہوں، اس کی حاجت نہیں. دیکھا والا بندہ کہ میں الحمدللہ میری اصلاح کے کا کوشاں رہتا ہوں کہ کوئی میری اصلاح کرے، کبھی کوئی میری اصلاح کرے، تو ایک بھی کیس انشاءاللہ میری تاریخ کا آپ نہیں دکھا سکیں گے کہ کسی نے میری اصلاح کی بات کی اور میں نے اس سے لڑائی کر ڈالی، یا میں نے اس کو جھاڑ دیا ہو. انشاءاللہ کبھی بھی اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا. البتہ ایسے معاملات آپ کو پتا ہوں گے کہ میری اصلاح کی گئی اور میں نے اس کو الحمدللہ قبول کیا. بلکہ ہر مدنی مذاکرے میں عام طور پہ بولتا ہوں پہلے سے کہ میری غلطی بتاؤ، کیونکہ میرا ذہن بنا ہوا کہ میں غلطیوں سے مبرہ نہیں ہوں. علماء ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، علماء کو بھی بٹھاتے ہیں، اور یہ جو بیٹھتے وہ بھی دیکھتے ہیں. میں فوراً رجوع کرتا ہوں اور درست مسئلہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس میں مزید برکت دے، ترقی دے. تو بہرحال یہ کہ اپنے آپ کو بندہ عزت والا نہ سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر پر نظر رکھے. سب سے بڑا علاج یہی خطبے جا کا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر پر نظر رکھے کہ میں جو یہاں عزت کے در پہ ہوں کہ مجھے عزت ملے، میری واہ واہ ملے. اگر رب ناراض ہو گیا اور اگر تھوڑی سی لگام کھینچ لی گئی تو میں کہیں کا نہیں ہوں. پنجاب کے کسی شہر میں جب میں دورے پر تھا، پنجاب میں ایک بار دعوت اسلامی قافلے لے کر جاتا تھا نا، تو وہاں اس شہر میں مجھے بعض حضرات نے بتایا کہ اللہ کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ اس کی جیسے جمعہ ہے یا عیدین ہے، اس میں اس کی مسجد نے روڈوں پر وہ پبلک اتنی ان کے پیچھے نماز میں جمع ہوتی ہے، اور دور دور سے لوگ کھینچے چلے آتے، اور یہ ساری شہرت عزت بیچارے کو موفق نہیں آئی. اور ایک بار بیان کے دوران اس نے ایک جملہ ایسے بڑا بول دیا، میں بھول گیا ہوں بڑا بول وہ کیا انہوں نے بتایا مجھے، لوگوں نے کوئی بڑا بول انہوں نے بول دیا بیچاروں نے، اور شاید رمضان شریف کا مہینہ تھا. حالت یہ ہوئی کہ عید کی نماز میں بھی لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور بہت تھوڑے نمازی مسجد کے اندر عید کی نماز میں پہنچے. اس کی شہرت ایک دم جو تھی وہ بلیا میٹ، کچھ پتا نہیں چلتا. اس طرح کے جملے بولنا رسک ہے، دیکھیں کہ کسی نے بڑا بول بولا ہے اور اس کا انجام اتنا بھیانک اس دنیا میں دیکھا ہے کہ عبرت سراپا عبرت. تو اللہ تعالیٰ کی کیا خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کچھ نہیں پتا. ابھی بھلے اپنی پرواز بادلوں تک ہے، اور شہرت کا ماؤنٹ ایوریسٹ ہم نے مطلب وہ عبور کر لیا ہے، لیکن جب لگام کھینچیں گے تو ایسی پچھاڑ پڑے گی کہ تحت سرا تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ بس ہمیں امتحان میں نہ ڈالیں، بغیر امتحان کے پاس اللہ کی خفیہ تدبیر پر نظر رکھیں، اپنی اوقات پر نظر رکھیں، تو انشاءاللہ حب جا کا علاج ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حب جا کی آفت سے محفوظ رکھے. حضرت سیدنا بشر کافی علیہ رحمت اللہ کافی کا کچھ اس طرح فرمان کیمیا سعادت میں نقل کیا گیا ہے. میری نظر میں ایسا کوئی شخص نہیں جو طالب شہرت ہوا ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو. تو شہرت کی طلب یہی ہوتے جا، اس میں دین کے بربادی کا امکان ہو سکتا، آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے. عاجزی 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 من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عنایت فرماتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے اس کے قہر و غضب سے امان مانگتے رہنا چاہیے، تو طالب شہرت نہ ہو، بس شہرت مل جائے، خود ملے تو بھی ڈرتا رہے، کہ یہ نہیں پتا نا کہ یہ شہرت واقعی انعام ہے یا امتحان ہے، یہ واقعی من جانب اللہ ہے یا استدراج، اس کا پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے ڈرتا رہے، بہت تنہائی میں ڈرتا رہے، روتا رہے، گڑگڑاتا رہے کہ یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اگر کوئی نیکیاں کر بھی لی تو ان نیکیوں کا صلہ مجھے دنیا میں مل رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں عزت شہرت کے ذریعے نیکیوں کا بدلہ دے دیا جائے اور آخرت میں کچھ نہ رہے پاس، یہ اس کا امکان بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے ہمارے حال پر، ہم بے جا سے بچائے تو اس مرض سے شفا دے، تو بس اس میں آپ کوشش کیجئے کہ اپنے طلباء کے ساتھ عاجزی کا مظاہرہ کیجئے، اپنے علم پر کبھی بھی ناز مت کیجئے، جیسے کسی طالب علم نے اگر آپ کی غلطی نکال دی اور غلطی پر وہ طالب علم خود ہو، اس کو غلط فہمی ہو اور اس وجہ سے اس نے کہہ دیا کہ آپ کو استاد صاحب یہ جو فرمایا یہ یوں نہیں اور یوں ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے اس کی غلطی ہے، آپ کو اس نے غلط فہمی کی وجہ سے ٹوک دیا، لیکن عافیت اسی میں کہ آپ اس کے باوجود اس پر نہ بگڑے کہ آج اس نے غلط فہمی کی وجہ سے آپ کی اصلاح کی کوشش کی، اگرچہ وہ اصلاح نہیں کر پائے تو کل ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے نا تو کل واقعی آپ کی غلطی ہوگی، تب بھی وہ آپ کو نہیں ٹوکے گا، سب کے سامنے جھاڑیں گے تو دوسرا کوئی بھی آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور وہ شخص بڑا بد نصیب ہے کہ لوگ جس کی اصلاح کرنے سے قطر ہے، بہت بڑی بات، بالکل اپنے آپ کو کھلی کتاب آدمی رکھے کہ بس جس کو جو چاہو میری اصلاح کرو، بلکہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ دوست کے مقابلے میں دشمن کی تنقید میں اصلاح کے پہلو زیادہ ہوتے ہیں، کہ دوست ڈر ڈر کے اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، کرے گا بھی تو ڈر ڈر کے تنقید کرے گا، اور دشمن جو بے اللہ تبصرہ کرے گا تو دشمن کے تبصرے میں تنقیدوں میں سیکھنے کو زیادہ ملے گا، اصلاح کے مدنی پل زیادہ ہوں، واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں، دوران تدریس استاذ اپنے طلباء کی علمی تربیت کیسے کر سکتا ہے؟
علمی تربیت تو وہی مطلب ہے کہ اس میں پڑھانے میں خیانت نہ کرے، بخل سے بھی کام نہ لے، اور یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھے کہ اس کو اس کی عقل کے مطابق، اس کی نفسیات کے مطابق پڑھائے، عقل سے ماورہ باتیں نہ کرے، اس کو اشنا نہ رکھے کہ مثلا اس کو چند نکات بتائے اور پھر کہا کہ اس کے اور بھی نکات ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں ہیں، جب اس طرح ہم کہتے رہیں گے آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے یہ نکات، تو اس طرح اس کے اندر احساس محرومی یا احساس کمتری پیدا ہو، اپنے لیے تو اصول ہے ہی ہے، تلم الناس علی قدر عقولہم پر عمل کرے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرے، لیکن ان کو یہ کہتے رہنا کہ ساری باتیں نہیں بتا رہا ادھوری بتا رہا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بات بات پر جھڑے، بات بات پر جھڑے گا تو امپریشن نہیں رہے، طلبا کو ایک بار جھاڑے حج میں ضرورت تو ایسا جھاڑے کہ اس کو پھر سارا پھل یاد، استاد یعنی استاد بننا اور ماہر نفسیات بننا سوا سو غالباً دونوں ایک ہی چیز، استاد ماہر نفسیات ہو تو اس کے کس طالب علم کے ساتھ اس کو کیسا سلوک کرنا، دیکھو بعض طلبا تو دیوانے ہوں گے تو ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہو، بعض ہوں گے نازک مزاج، یہ تو آپ کو اس کا بہت تجربہ بھی ہوتا ہوگا، وہ بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہوگا، مالدار بھی ہوں گے، وہ سفید لباس پہنیں گے تو وہ بھی وہ بڑھیا اور اعلیٰ درجے کا کپڑا ہوگا، اور جو بےچارا سادہ ہوگا غریب ہوگا اس کا کپڑا گھٹیا ہوگا، تو اب یہ کہ ان میں آپ کو بھی اپنے طور پر ایسی ترکیب رکھنا ہے کہ نہ اس کو احساس برتری پیدا ہو نہ اس کو احساس کمتری پیدا ہو، شاید اس حدیث کو پیش نظر رکھا جائے، انزل الناس منازلہم کہ لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو، ان کی منزلوں کا خیال رکھو، اور ان کی نفسیات کو پرکھتا رہے اور ان کی نفسیات کے مطابق اگر یہ پڑھائے گا ان کو اور ان کے ساتھ سلوک کرے گا تو اس کے فوائد زیادہ ہوں گے. جیسے سزاؤں کے معاملے میں قاضی رات کے معاملے میں ہوتا نا کہ کسی کو تو قاضی درے بھی لگوائے گا حسب ضرورت شریعت کے دائرے میں رہ کر, اور کوئی بہت معزز ہوگا اور اس کو درے لگانے کی حاجت تو نہیں ہے جہاں جہاں رعایتیں ہیں اس کے حساب سے, تو اگر اس کو صرف قاضی سب کے سامنے اتنا کہہ دے گا آپ نے ایسا کیا, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, یعنی اس کو سب کے سامنے ڈانٹ پلائے زجر کرے, یہ کوڑے سے زیادہ اثر رکھے گا اس معزز شخص کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.